أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ لقمان کی آیات چل رہی ہیں جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، رسالت کا بیان اور غیر مسلموں کے ساتھ اور اللہ کے نہ ماننے والوں کے بارے میں جو باتیں ہیں اس کا بیان ہے. فرمایا اللہ تعالی کی قدرت کے بارے میں، علم و حکمت کے بارے میں یہ آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی جو علم اور حکمت کی باتیں ہیں اس کا حال یہ ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اتنی عظیم اللہ کی علم اور حکمت ہے، اتنی عظیم اللہ کی چیزیں ہیں، باتیں ہیں کہ کوئی انسان اس بات کو پہنچ نہیں سکتا، اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا. چنانچہ فرمایا کہ اگر ہوتے زمین میں تمام کے تمام درخت، جتنے زمین میں درخت ہیں وہ سارے زمین کے درخت اگر قلم بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور والبحر یمد، اور جتنے دریا ہیں وہ ساری سیاہی بن جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس جیسے سمندر کے علاوہ مزید سات سمندر اور بھی وہ سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہو. یعنی جتنے درخت ہیں وہ قلم ہو، سمندر اور اس جیسے سات سمندر اور جوڑ لو تو وہ سیاہی بن جائیں ساری کی ساری، اور اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. یہ سیاہی ختم ہو جائیں گی، قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العزت زبردست ہے، حکمتوں والا ہے. یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ کلمات اللہ سے مراد ہے علم و حکمت کی بات ہے، علم و حکمت کی بات ہے، یہ کلمات سے مراد ہے. اور یہاں جو یہ فرمایا کہ اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے اس کو روشنی کے طور پر استعمال ہو، تو یہ بات اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سمندر ساتھ ہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک سمندر کے ساتھ تم سات سمندر اور فرض کر لو، اور سات سمندر فرض کر لو تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہو. چنانچہ ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. فرماتے ہیں کہ اگر سمندر کو کلمات اللہ کو لکھنے کے لیے روشنائی بنا لیا جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، کلمات اللہ ختم نہ ہوں گے. اور صرف یہی سمندر نہیں، اس جیسے اور سمندر کو بھی شامل کر دیں تب بھی بات یہی رہے گی کہ اللہ کی باتیں، اللہ کی علم و حکمت کی باتیں ختم ہونے والی نہیں. اس آیت کا شان نزول بھی ہے، یعنی یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی؟ اس وجہ سے نازل ہوئی کہ یہودیوں کے کچھ علماء وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ لوگوں کو، تمام انسانوں کو جو علم دیا گیا، نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا علم دیا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کے علماء آئے اور آپ سے بحث کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا، اس سے مراد امت محمدیہ ہیں آپ حضرات ہیں یا یہودیوں کی جو قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد سب ہے، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، سب کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اللہ نے بہت تھوڑا علم دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ رب العزت نے تورات دی جو اللہ کی نازل تکردہ کتاب ہے. اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ یہ کتاب وہ ہے تبیان لکل شیء، کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے. تو آپ نے جو یہ کہا کہ ہمیں تھوڑا علم دیا، تو کہاں تھوڑا علم دیا، ہمیں تو تورات میں اللہ نے ہر چیز لکھ کر دے دیے، تو تبیان لکل شیء خود ہی اللہ نے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگرچہ لکھا ہے لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں پھر بھی بہت تھوڑی چیز ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں پھر بھی بہت تھوڑی ہے جو کچھ کتاب میں لکھ کر اللہ نے دیا. اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ انسان جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، انسان کی عقل اور فہم اس کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتی. بعض لوگوں نے یہ بھی مطلب اس کا بیان فرمایا. تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے لیکن تھوڑا ہے، لیکن اللہ کی باتیں بہت ہیں، وہ اللہ کی باتیں، حکمت اور دانائی کی باتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں. یہ مطلب ہے اس کا کہ اگر جو کچھ آسمان، جو کچھ کے زمین میں ہیں، درخت جتنے بھی ہیں، ان کو اللہ اگر قلم بنا دے اور دریاؤں کو اللہ سیاہی بنا دے اور مزید ایک دریا کے ساتھ سات سمندر اور جوڑ لو، ما نفدت کلمات اللہ، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہو، اللہ کی علم و حکمت کی باتیں ختم نہ ہو. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز ہیں، زبردست ہیں، حکیم، اللہ حکمت والے ہیں. وما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، اللہ تعالی فرماتے کہ تمہارا پیدا کرنا اور دوبارہ تمہارا اٹھانا وہ اللہ تعالی کے لیے بالکل ایسا ہے جیسے ایک مرتبہ کا پیدا کرنا. یہ بات اس لیے اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ شبہ بار بار پیش آتا ہے کہ بھئی ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا. قرآن پاک نے اس بات کو کہ بعث بعد الموت برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا برحق ہے، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا. یعنی کیا مطلب ہے؟ ہماری ایک مرتبہ موت آئے گی، سب کی ایک مرتبہ ہی موت آنی ہے. بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے دہشت گرد، بڑے بڑے ظالم اور جابر، مارنے والے مارتے ہیں لیکن ان کو بھی تو مرنا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ان کو مرنا نہیں ہے، ان کو بھی مرنا ہے لیکن ایک ہی مرتبہ موت آئی ہے. مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ بالکل ایک طے شدہ عقیدہ ہے. کس لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ حساب کتاب ہوگا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہوگا، کون بخشا گیا کون بخشا نہیں گیا، جو بخشا گیا وہ کامیاب ہوا، جو بخشا نہیں گیا وہ ناکام ہوا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور لوگوں کو اسی میں اعتراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایک مرتبہ پیدا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا، جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح دوبارہ زندہ ہم کر دیں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل بات. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. علم تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دیکھو کہ کس طریقے سے دن اور رات آتے اور جاتے ہیں. اب شام ہو رہی ہے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، دن ختم ہو رہا ہے، دن ختم ہو رہا ہے، اب رات شروع ہو جائے گی، رات شروع ہوگی، پھر اب رات چلے گی چلے گی چلے گی، صبح کو آ کر رات ختم ہو جائے گی، پھر دن شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام کوئی انسان کر سکتا ہے؟ کسی کے بس میں ہے کہ اس چلتے ہوئے وقت کو وہ روک دے؟ کسی کے بس میں ہے کہ اس آنے والے وقتوں کو وہ بریک لگا دے، کہ وہ کہے کہ صاحب آج دن دس منٹ بعد شروع ہو جائے، یا دس منٹ پہلے شروع ہو جائے، رات دس منٹ بعد شروع ہو جائے، پہلے شروع ہو جائے، گرمیاں ہیں تو سردیوں میں بدل جائے، سردیاں ہیں تو وہ گرمیوں میں بدل جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے الم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں، اور دن کو داخل کرتا ہے وہ رات میں. وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے مسخر کر رکھا ہے، کام میں لگا رکھا ہے سورج کو اور چاند کو. سورج بھی اپنا کام کر رہا ہے، چاند ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، سب اللہ کے حکموں کے تابع. ایک منٹ سورج نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، ایک وقت اس کا مقرر ہے غروب ہونے کا، دیکھو غروب ہونے جا رہا ہے. کوئی روک سکتا ہے اس کو رخ کو غروب ہونے سے؟ پھر طلوع ہونے جا رہا ہے، صبح کو طلوع ہوگا، تو کوئی روک سکتا ہے اس کو طلوع ہونے سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے غور تو کرو یہ قدرت کا نظام کس طریقے سے چل رہا ہے. ہمارے لیے، ہمارے سے مراد تمام انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند و پرند کے لیے، درختوں کے لیے، نباتات کے لیے، حشر و حشر کے جتنے بھی حشرات الارض ہیں سب کے لیے، دن بھی ضروری رات بھی ضروری. اللہ رب العزت نے اس دن اور رات کے الٹ پھیر کو، انسان کے مزاج، انسان کی تربیت طبیعت، انسان کی راحت، اس کا آرام، اس کا کام، اس کے سلسلے میں لگا رکھا. سب اللہ کا نظام ہے، فطرت ہے انسان کی کہ جو سکون انسان کو رات کو سونے سے ملتا ہے، وہ سکون انسان دن بھر سونے وہ سکون نہیں مل سکتا. جو صحت، جو تازگی، تر و تازگی انسان کو رات کے سونے سے حاصل ہوتی ہے، دن کے سونے سے حاصل نہیں ہو سکتی. دن کا وقت اللہ نے کام کے لیے رکھا، فطری وقت ہے کام کا. جو کام انسان دن کی روشنی میں کر لیتا ہے، وہ کام انسان سے رات میں نہیں ہو پاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں جو مثالیں دے رہا ہوں، یہ ساری میری قدرت کی نشانی ہے کہ دیکھو ایک قدرت والا ہے، میں اللہ ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کرو، میری بات کو مانو، میری حکموں کے خلاف ورزی مت کرو. اس کو فرمایا کہ الم ترى ان اللہ یولج اللیل، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو داخل کرتا ہے دن میں، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے سورج کو اور چاند کو سب کو مسخر کر رکھا ہے. کل یجری الی اجل مسمى، فرمایا کہ ہر چیز اپنی ایک مقررہ رفتار کے ساتھ چلتی ہے، ایک مقررہ وقت کے ساتھ چلتی ہے، ہر چیز اپنے ایک مقررہ وقت کے ساتھ چلتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو کام بھی تم لوگ کرتے ہو خبیر، اس کو اچھی طریقے سے باخبر. اللہ تعالیٰ کو دلوں کا حال بھی پتا، اللہ تعالیٰ کو ظاہر کا بھی پتا، اللہ کو باطن کا بھی پتا. کوئی چیز اللہ کے ارادے سے چھپی ہوئی نہیں. اسی وجہ سے ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کی قدرت کاملہ اتنی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کا حاصل یہ ہے کہ تم میری بندگی کرو، میری مانو. چین اور سکون اللہ نے رکھا ہے اللہ کی بندگی میں، اللہ کے حکم ماننے میں. یہ جتنے بھی احکامات ہیں نا شریعت کے، یہ سب احکامات انسان کے فائدے کے لیے، نقصان کے لیے نہیں. ہم تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اس لیے اٹھاتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ ہم شریعت کے احکامات کو پورا نہیں کر سکتے، ہم تکلیفیں اٹھاتے ہیں. آپ دیکھ لو ہماری گھریلو زندگیوں میں جو تکلیفیں ہیں وہ کس وجہ سے ہیں، آپ دیکھو کاروبار کے اندر جو مسائل ہیں کس وجہ سے ہیں. اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نہیں مانی، اس کے رسول کی نہیں مانی، اس کی وجہ سے ہمارا کاروبار، ہماری زندگی، ہماری گھریلو زندگی، ہمارے کاروبار کی زندگی، ملازمت کی زندگی مسائل کا شکار ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے اٹھا دو. آج آپ دیکھیں کاروبار میں لوگ بڑے بڑے پیسے بنانے والے، بڑی بڑی دولتیں کمانے والے دن رات پریشان. پیسے تو بہت ہیں، دولت تو بہت اکٹھی ہو گئی، لیکن پریشانی ہے کہ اپنی جگہ پر صحت زیادہ ہوگی کم نہیں ہوگی. ان دولت مند لوگوں سے کوئی پوچھے کہ نیند سکون سے آتی ہے تو بیشتر کہیں گے سکون سے بھی نہیں آتی. ہر وقت کا ایک خوف ہے، ہر وقت کی ایک پریشانی ہے، وہ ہے. اللہ رب العزت نے احکامات جو بیان فرمائے انسان کو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ کیا کام کرو، سود مت لو. آج جتنا بڑا بزنس مین ہوگا اتنا بڑا سود کے قرض میں، کی دلدل میں گھسا ہوا ہوگا. اگر اس کے پاس پانچ فیکٹریاں ہیں تو پانچ فیکٹریوں کے اوپر سود میں غرق ہوگا وہ. رشوت مت دو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات. دولت کمانے کے خاطر یہ سارے کام کیے. دولت تو بے شک مل گئی، دولت کوئی بڑی کوئی ایسی چیز اللہ کے نزدیک نہیں ہے کہ بہت کوئی کامیابی کی علامت ہو. وہ تو نمرود اور فرعون اور قارون کے پاس بھی بہت تھی دولت. دولت تو کوئی معیار نہیں. اور جس دولت کو وہ کما رہے ہیں اللہ کے حکموں کے خاطر کو چھوڑ کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، وہ دولت کون سی قبر میں لے کر اتر جائیں گے؟ مکان یہ بنا لیا تو وہ بلڈنگ بنا لی، تو وہ زمین خرید لی، وہ اتنے ایکڑ بنا لیے، تو کیا کرو گے اس کا؟ ٹھیک ہے حلال ملے بہت اچھی بات ہے سبحان اللہ، لیکن قبر میں تو نہیں جائیں گے نا. جتنی زندگی اتنے دن استعمال کرنا ہے، باقی دوسروں نے استعمال کرنا. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی بات کو مانو. قدرت کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اتنا قادر مطلق ہے، کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی ہوئی. آج کل کی میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے، سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی ہوئی. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دنیا میں اللہ نے فائدہ رکھا. اتنے انسان موجود ہیں اس دنیا میں، اتنے جانور موجود ہیں، اتنے کیڑے مکوڑے موجود ہیں، اتنے حشرات الارض چرند پرند موجود ہیں، نباتات موجود ہیں، سب کا ایک نظام اللہ نے بنا رکھا ہے. سب کی زندگیوں کا ایک سیٹ اپ اللہ نے بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت، اس قدرت کاملہ کا حاصل یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی پر آؤ، اللہ کی ماننے پر آؤ. آج معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو تو ڈال دیتے ہیں پسے پشت اٹھا کر، اس کو تو سوچتے ہی نہیں کہ اللہ نے کیا کہا. اور اگر کوئی بات بتا دو تو کہتے ہیں کہ جی تو پرانے زمانے کی بات. اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں بن رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی کاروباری ڈیل سائن ہو رہی ہیں، معاہدے ہو رہے ہیں کاروباری. ان سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ مسلمان ہو کیا، اسلام نے صرف نماز روزے کا کہا اور کوئی حکم نہیں دیا؟ اتنی بڑی کاروباری ڈیل کرنے جا رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی فیکٹریوں کے معاہدے سائن ہو رہے ہیں، کبھی یہ بھی دیکھا کہ اس کے اندر کوئی حرام اور ناجائز چیز تو نہیں؟ کوئی اس سے بچنے کا بھی کوئی ذریعہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا خود اپنے ذہن میں بٹھا کر بیٹھ گئے کہ ہمیں سوچنا نہیں ہے دین کو اور شریعت؟ نکاح ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جی شریعت کے احکامات کیا ہیں، کس جگہ رشتہ کرنا چاہیے، کس طرح نہیں. اللہ رب العزت نے اس کے بھی احکامات بیان فرمائے کہ رشتے کہاں ہوں گے، کہاں نہیں ہونے چاہیے، جس کا آج ہم لوگ خیال نہیں کرتے. ہمارے ہاں بس یہ دیکھتے ہیں کہ جی پیسہ کتنا کماتا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، کیا بینک، کیا اس کے پاس دولت ہے، اور اگر باہر کا کوئی گرین کارڈ وغیرہ پاسپورٹ اس کے پاس ہے تو سبحان اللہ آنکھیں بند کر کے شادی کر دو، پھر بعد میں جو ہوتا رہے دیکھتے رہو. شریعت نے اس چیز کو تو معیار نہیں بنایا. شریعت نے معیار بنایا چند چیزوں کو کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ اپنے بچوں کے رشتے کرو. لیکن آج ہمارے ہاں زندگی, یہ تو زندگی کا فیصلہ ہے نا, نکاح کا فیصلہ, شادی کا فیصلہ تو زندگی کا ہے, اس کے بارے میں کوئی دیکھ بھال نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کہاں رشتہ کیا جا رہا ہے کہاں نہیں کیا جا رہا. اس لیے قرآن کریم کے بارے اللہ رب العزت اس میں فرما رہے ہیں کہ ان اللہ بما تعملون خبیر, اللہ اسی طرح جانتے ہیں جو کام کے تم لوگ کرتے ہیں اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. پھر آگے فرما کہ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر. فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ حق ہے, بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے, اللہ کی ذات ہی ٹھیک ہے. وان ما يدعون من دونه الباطل, اور جس کو تم لوگ پکارتے ہو اللہ کے علاوہ, اپنے معبود بناتے ہو اللہ کے علاوہ, وہ جھوٹے ہیں, وہ باطل ہیں, وہ غلط ہیں جن کو اپنے معبود بنا رکھا. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اللہ وہ بلند ہے, کبیر وہ بڑا ہے. آج یہ تو آیات نازل ہوئی وحدانیت کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں خدا, نہ ہو سکتا ہے خدا. اگر کسی نے کوئی اپنے معبود بنا رکھے ہیں وہ جھوٹے معبود ہیں, معبودانے نے باطل. ایک مطلب یہ تو اس کا اصل مطلب ہے, اسی سے یہ بات بھی مفہوم ہوتی ہے کہ بعض جو لوگ اللہ کے نظام کو چھوڑ کر دوسروں کے نظام کو اپناتے ہیں, اگر اس نظام میں کوئی احکامات قرآن اور حدیث سے متصادم ہیں, جیسے گورنمنٹ کے قوانین ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکموں کے اگر متصادم ہیں تو ان احکامات کو چھوڑنا ضروری ہے, ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. قرآن کریم کی آیت ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے لوگوں تم اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور اولی الامر حکمرانوں کی اطاعت کرو. لیکن کب تک حکمرانوں کی اطاعت کرو؟ جب تک کہ کسی ناجائز چیز کا حکم مت دیں. کاربن نے اگر کوئی قانون بنایا اور وہ قانون ناجائز ہے, یا گورنمنٹ کا کوئی حکم ہے وہ ناجائز ہے, قرآن و حدیث کی روح سے ناجائز ہے, اس کی پابندی نہیں کی جائے گی, بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے گا. ماں باپ کا کتنا بڑا درجہ ہے, لیکن ماں باپ کی اطاعت فرض و واجب ہے, لیکن ماں باپ اگر کسی ناجائز کام کا حکم کرے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو ماں باپ کے حکم کی پیروی نہیں کی جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کسی مخلوق کی اطاعت واجب نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. ماں باپ کہیں ناجائز کام ہے, ناجائز کام نہیں کر سکتے آپ. ہاں جائز کام کوئی ہوگا اس کو سراب ہوگا, اس کو ماننا ہے. تو یہاں حکم یہی ہے کہ تم اس بات کی ہم اگر عادت ڈالیں کہ ہمارا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو, اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا اور آخرت کی راحتیں عطا فرماتے ہیں اور زندگیوں میں اللہ تعالیٰ چین اور سکون عطا فرماتے ہیں. وقتی طور پر شاید مشکل پیش آئے, لیکن آخر کار جیت اسی انسان کی ہوتی ہے جو اللہ کی مان کر چلتا ہے. وقتی طور پر مشکل بعض اوقات آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنے میں مشکل ہوئی, ٹھیک ہے ہو سکتی ہے مشکل, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوگی, ہوگی ہو سکتی ہے کہ آ جائے, لیکن مشکل ختم ہونے کے بعد راحت اسی کے اندر ہے جس کا اللہ نے حکم دیا. اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لیں, ہم بھی اس بات کی پابندی کریں. قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ اپنے گھر کے نظام کو, اپنی زندگیوں کو, اپنے اپنے گھر والوں کے بچوں کی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا. کوئی کمی بیشی ہو جائے, کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو توبہ کے دروازے تو بند نہیں ہے, اللہ سے معافی مانگو. کسی کا کوئی حق ہے تو حق دے کر معافی مانگو, اللہ معاف کرنے والا. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, یہاں پر یہ رکوع بھی پورا ہو گیا. میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے شب برات کے حوالے سے جو دو تین دن بعد انشاءاللہ آنے والی ہے, کہ شب برات جو ہے یہ اس کے بارے میں طرح طرح کے لوگوں کے ذہنوں میں باتیں رہتی ہیں. تو یاد رکھیے شب برات کا ذکر احادیث میں آتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت بھی بیان فرمائی. بہت سارے لوگ اس موقع پر مخالف پہ مضمون بھی لکھتے ہیں کہ جی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یاد رکھیے ایسی بات نہیں. البتہ یہ بات ہے کہ جتنی روایات آتی ہیں احادیث میں وہ اپنی سند کے لحاظ سے ضعیف روایات ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک نہیں ہے بلکہ بہت ساری روایات ہیں. اس لیے حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جب اگر کوئی روایت اگر ضعیف ہو لیکن بہت ساری ہو تو ان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے زیادہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے شب برات کو صحیح طریقے سے اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنی کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال ہیں. قبیلہ کلب عرب کا ایک بڑا مشہور قبیلہ تھا, جس قبیلے کی میں بکریاں جو تھیں, ایک تو بکریاں زیادہ ہوتی تھیں اور اس کے اوپر بال بہت ہوتے تھے. تو فرمایا اتنے انسانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. اس لیے شب برات کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے, اور ان جیسی اہم راتوں کے لیے چاہے وہ شب برات ہو چاہے وہ شب قدر ہو یا کوئی اس طرح کی جو راتیں ہوتی ہیں فضیلتوں والی, ان راتوں کے لیے کوئی الگ سے مستقل عبادت کا حکم نہیں ہے شریعت کہ آپ ضرور اس طریقے سے عبادت کریں تو عبادت ہوگی ورنہ نہیں. سب سے پہلا نمبر عبادت کا, سب سے پہلا کام عبادت کا, وہ ہے فرائض کا پورا کرنا. اس رات کو مغرب عشاء فجر کی نمازوں کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا پہلے نمبر پر اہتمام فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جماعتیں جو فرض ہے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ان کو اپنے وقت کے اوپر ادا کریں. جماعت کے ساتھ مرد جماعت کے ساتھ ادا کریں, تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوشش کریں, عشاء کی نماز بھی فجر کی نماز بھی, عورتیں اول وقت کے اندر نمازیں گھروں میں ادا فرمائیں, اور پھر پوری رات میں کوئی مخصوص عبادت ہے ہی نہیں کہ ضرور یہ کریں ضرور وہ کریں, بلکہ مرضی پر ہے جو دل چاہے عبادت کریں, نوافل پڑھیں, ذکر کریں, تلاوت کریں, جو دل چاہے پڑھیں, صلاۃ و تسبیح پڑھیں. لیکن دو کا صلاۃ و تسبیح کی جماعت جائز نہیں, نوافل کی جماعت جائز نہیں. نوافل اور نفلی عبادتوں کا افضل طریقہ یہ ہے, صرف شب برات کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں ویسے بھی بات عرض کر رہا ہوں, کہ اپنے گھروں پہ ان کو ادا کرنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتوں کو گھر میں ادا فرماتے ہیں, اور فرماتے تھے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ بلکہ اپنے گھروں کے اندر بھی اللہ کا ذکر کرو تاکہ نمازیں گھروں کے اندر بھی ہوں. لیکن اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ میں گھر جا کر بھول جاؤں گا یا کسی اور چکر میں لگ جاؤں گا رہ جائیں گی, تو بے شک مسجد میں پڑھنے کوئی ناجائز نہیں ہے, کوئی مکروہ بھی نہیں ہے, لیکن مستحب طریقہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا. تو شب برات میں رات کو جتنی ہو سکے عبادت کرے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ یہ فرمایا کہ دیکھو یہ جو تین مبارک راتیں آتی ہیں, اہمیت کی راتیں آتی ہیں, ان کے اندر فرائض اور نوافل, فرائض واجبات اور نوافل کا اہتمام کریں نماز میں, اور رات کے اندر جتنا ہو سکے جاگ کر عبادت کر لیں, جتنا ہو سکے تلاوت کر لی, دعا کا خاص طور پر اہتمام فرمائیں کہ دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں, اور تلاوت ذکر جو انسان سے ہو سکے کر لے. لیکن اگر جاگا نہ جائے, نیند کا غلبہ ہو, تو پھر پڑھ کر سو جاؤ. کسی مجلس میں بیٹھنا, ذکر آپس کے دوستوں کی گپ بازی میں بیٹھنا کہ چلیے کب گپ شپ لگائیں گے, باتیں کریں گے, پھر دوبارہ چلے جائیں گے, اس گپ وغیرہ اور گفتگو کے اندر، نشست و برخاست کے اندر پتہ نہیں انسان سے کتنے گناہوں میں ابتلا پیش آ جاتا ہے. کسی کی غیبت ہو گئی، کسی کے ساتھ کچھ کر لیا، کوئی اور الٹی سیدھی بات کر لی، تو وہ ان راتوں میں پھر گناہ بھی پھر اسی طریقے سے انسان کے کھاتے میں آتا ہے. اس لیے حکم یہی ہے کہ حکم اس کا یہی ہے کہ اب ان راتوں کو عبادت کی ہیں راتیں، ان کو صحیح طریقے سے ادا کریں اور توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے عبادت کریں. عبادت نہیں ہو رہی تو سو جائیں، پھر نماز فجر پڑھیں، تہجد پڑھیں، اپنے معمول اپنا پورا کریں. لیکن یہ جو ہمارے ہاں میسیجز چلتے ہیں کہ صاحب فلانی رکعت میں یہ سورت، فلانی رکعت میں وہ سورت، اتنی مرتبہ یہ اور اتنی مرتبہ وہ، یہ لوگوں کے اپنے بتائے ہوئے طریقے ہیں، قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یہ بہت چلتے ہیں ان دنوں میں ویسے کہ پہلی رکعت میں اتنی مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ لو، تو دوسری رکعت میں اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو، تو تیسری رکعت میں اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو. یہ اپنے اپنے بتائے ہوئے لوگوں کے ہیں مسئلے، اس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے. وہاں تو یہ کہ نماز پڑھ لو بس، جتنا ہو سکے پڑھ لو. اللہ رب العزت کے ہاں عبادات کی کثرت جو ہے نا وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی، بلکہ عبادات میں وزن پیدا ہو، وزنی عبادت ہو. وزنی عبادت پیدا ہوتی اتباع سنت سے، سنت کے مطابق خلوص اور اتباع سنت، ان دو طریقوں سے عبادت میں وزن پیدا ہو. کون کون سی چیزیں؟ اخلاص، خالص اللہ کے لیے کوئی مقصد نہیں، اور سنت کے مطابق. یہ دو کام کوئی انسان کوئی بھی کر لے گا، وزنی عبادت ہو جائے گی. بعض اوقات دو رکعت اتنی وزنی ہو جاتی ہے کہ پچاس پچاس رکعتیں وہ اتنی وزنی نہیں بنتی. اس لیے اس رات میں اس کا اہتمام کریں، بدعتوں سے بچیں. دیکھیے ہمارے ہاں شیطان ہر کام میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اتنی رات میں، اس رات میں اتنی انسانوں کی اگر مغفرت ہو گئی تو شیطان نے کہا کہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، اگر اس رات میں اتنے انسان بخشے گئے تو چلو ان کو ان دھندوں پہ لگا دو. اس نے ان دھندوں پہ لگا دیے. اب کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی چراغوں میں لگا ہوا ہے. بھائی ان چراغوں کا کیا مطلب ہے؟ جتنے پیسے چراغوں میں لگانے اتنے پیسے صدقہ کر دو بھائی، کسی غریب کا فائدہ کر دو. چراغوں سے کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا؟ کوئی حاصل نہیں، وقت کا ضیاع، پیسے کا ضیاع. اور صدقہ خیرات کا تمام کریں، لیکن یہ پکاؤ وہ پکاؤ، یہ تقسیم کرو وہ تقسیم نہ کرو، یہ پکا کر تقسیم نہیں کہ حلوہ بنا کر اگر تقسیم نہیں کرو تو یہ مصیبت آ جائے گی، بے برکتی آ جائے گی. سب جاہلانہ باتیں، سب بیکار کی باتیں. کچھ کرنا ہے، کوئی چیز میں نے کہا ضروری نہیں. صدقہ خیرات کریں، ضرور کریں. بدعتوں سے بچیں. کل بدعت ضلالہ، حدیث شریف میں فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے. وہ کل ضلالت فی النار، اور ہر زنالت، ہر ضلالت انسان کو وہ دوزخ میں لے جانے والی. اس لیے بدعتوں سے بچائیں اپنے آپ کو. کوئی میں نے عرض کیا آپ کو کہ فرض نماز ویسے بھی فرض ہے، شب برات میں بھی فرض ہے، رمضان میں بھی فرض ہے، غیر رمضان میں بھی فرض ہے، وہ تو فرض ہے. مغرب، عشاء، فجر، یہ تو اس رات میں آ رہی ہے تو اہتمام سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ ثواب تو فرض پہ پورے کرنے کا ملتا. باقی کوئی مخصوص عبادت نہیں، جو دل چاہے کریں کریں. یہ ہے رات کی بات. البتہ تہجد کی نماز کے بارے میں عرض کر دوں کہ ہے تو نفلی عبادت، لیکن تہجد کی نماز یہ ان نفلی عبادتوں میں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی. اس لیے رمضان میں بھی میری درخواست صاف صفائیوں سے، بہنوں سے، خواتین سے یہ ہے کہ شب برات ہو یا رمضان ہو، اہتمام تہجد پر سب سے زیادہ نفلی عبادتوں میں کرنا چاہیے، کیونکہ نفلی عبادتوں میں یہ بہت زیادہ اہم ترین عبادت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کے خاص فکر کریں. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ آدمی اگر، یہ حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کرے تو بقیہ آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو پوری رات ہو گئی نا. تو اگر ایک انسان نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی، انشاءاللہ وہ محروم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن جتنی نفلی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائے. اس کا اہتمام پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہم عادت ہم سب کو ڈال دے، نہیں تو ان راتوں کے اندر رمضان اب شروع ہونے والا ہے، اس کا بھی اہتمام اس کے ساتھ کر. دوسری چیز ہے قبرستان میں جانا. اس رات میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور باہر نکلے تو میں نے دیکھا، میں پیچھے گئی کہ دیکھنے کے لیے کہ بہت دیر نہیں آیا، تو میں دیکھنے گئی کہ کہاں چلے گئے. کہتی کہ میں نے دیکھا تو آپ اس وقت قبرستان میں تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ قبرستان تشریف لے گئے. تو فرمایا کہ وہ پندرہویں شعبان کی شب، پندرہویں شعبان کی رات تھی. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا شب برات کی فضیلت کے بارے میں کہ دیکھو بھائی، جو سنت جس درجے کی ہو اسی درجے میں رکھنی چاہیے، جو سنت جس درجے میں ہو اسی درجے میں رکھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں ایک مرتبہ جانا روایات سے ثابت ہے کہ آپ ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے. تو فرمایا کہ اب ٹھیک ہے جانا سنت ہے، لیکن اتنا اہتمام سنت نہیں جتنا ہم تمام ہمارے ہاں ہو گیا کہ قبرستانوں میں استقبالیہ کیمپ لگنے شروع ہو گئے، قبرستانوں میں چراغیں شروع ہو گئے. بھائی قبرستان گئے، ہم اور آپ بھی چلے گئے قبرستان، ایک مرتبہ چلے جائیں، ایک سال چھوڑ دی اگلے سال چلے جائیں. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ شب برات کی کوئی متعین عبادت نہیں ہے قبرستان جانا، اس کو لوگوں نے شب برات کے اعمال میں سے سمجھ لیا کہ شب برات کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ قبرستان جاؤ، نہیں گئے تو صاحب گویا کہ بہت بڑا آپ نے نقصان کر لیا. ایسا نہیں ہے، سنت چلے گئے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چلے گئے، ایک مرتبہ چلے جائیں، دو مرتبہ چلے جائیں، لیکن ہم لازم ملزوم سمجھے اس رات کی کوئی مخصوص عبادت ہے، ایسا نہیں. بات سمجھ رہی، یہ ہے اصل حکم اس کا شب برات کا. میں نے جیسا عرض کیا کہ بدعتوں سے بچنا ہے، اپنی طرف سے ایجاد کردہ چیزوں سے بچنا ہے، اسی طریقے سے شب برات کا روزہ ہے. شب برات کے روزے کے بارے میں حکم یہی ہے کہ جو روایات سے ثابت ہے کہ شب برات پندرہویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ کوئی لازم نہیں. البتہ شعبان میں روزہ رکھنا ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں روزہ رکھا. ہاں اگر کوئی انسان ایام بیس کے روزے رکھتا ہے، پندرہ شعبان کے روزے اس لیے رکھ رہا ہے کہ وہ ایام بیس کے روزے رکھتا ہے، اور اس وجہ سے رکھ رہا ہے کہ وہ شعبان کی ایک تاریخ ہے تو رکھ لے روزہ، لیکن پندرہ شعبان بحیثیت پندرہ شعبان کے اس کا کوئی حیثیت نہیں. اس لیے حکم یہی ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں. ایام بیس اور ویسے ہی کوئی انسان پندرہ شعبان کا روزہ رکھے ضرور رکھ لے، لیکن پندرہ شعبان کا روزہ رکھنا کوئی لازمی کوئی چیز ایسی سنت سے ثابت نہیں، اس کو بھی ضروری سمجھنا نہیں چاہیے. ہاں البتہ شعبان میں روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے، وہ ضرور رکھنے چاہیے، لیکن اس کا خیال کریں آخری کے جو دو دن ہیں 28 اور 29 تاریخ، اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ آگے رمضان کے روزے شروع ہو رہے ہیں اور وہ روزے فرض ہیں اور شعبان کے روزے نفلی روزے ہیں، تو تاکہ انسان کی طبیعت میں بشاشت رہے اور انسان خوشی کے ساتھ روزہ رکھے، اس لیے حکم یہ کہ تھوڑا سا وقفہ کر کے پھر روزہ رکھے رمضان کے، کیونکہ اصل فرض روزے جو ہیں وہ رمضان کے. تو کوئی انسان اگر پندرہویں شعبان کو روزہ رکھے تو رکھ سکتا ہے، لیکن یہ سمجھ کر نہ رکھے کہ پندرہویں شعبان کی کوئی سنت ہے. اس لیے رکھے کہ پندرہ شعبان میں روزہ رکھنا ہے تو چلو پندرہ کو رکھ لیے، ایام 20 کے روزے رکھے جاتے ہیں ہر مہینے کی 3 دن، تو چلو رکھ لیا، چلو کوئی بات نہیں. یہ حکم ہے شعبان کا. باقی کوئی انسان جتنا عبادت کرے، چاہے عام دن میں کرے چاہے شعبان کی قدرویر شب میں کرے، ہر صورت کے اندر وہ عبادت و دعائیں کوئی برکتوں سے تو خالی ہے نہیں. اس لیے ہمیشہ اہتمام اس کا کرنا چاہیے کہ رمضان کے یہ شب برات کی جو ملے، اللہ کی اس کو نعمت سمجھیں، اس کو دعاؤں میں استعمال کریں، ذکر میں استعمال کریں، بدعتوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خیر اور عافیت والی زندگی کے طلبگار. رمضان سے پہلے یہ درس قرآن اب رمضان کے تک اب نہیں ہوگا انشاءاللہ، میرا کچھ سفر ہے، مجھے کہیں جانا ہے، تو یہ رمضان تک اب درس قرآن نہیں ہوگا. رمضان میں ویسے بھی سلسلے دوسرے دروس ہوتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ عید کے بعد شروع ہوگا انشاءاللہ ہمارے درس قرآن کا. اس لیے کچھ باتیں میں مقدمے کے طور پہ رمضان کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں، چند منٹ باقی ہیں، کہ رمضان المبارک یہ تو فرض روزے ہیں، رمضان کی برکتیں فضیلتیں وہ تو آپ پورے رمضان پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور معلومات بھی اس کی ہوتی ہے. اتنی بات بس عرض کرتا ہوں کہ رمضان کے ہر عمل کو اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. ایک عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اور ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں. ایک نماز آپ نے پڑھی، رمضان کی پہلی نماز آپ نے گویا کہ 70 مرتبہ نماز پڑھی فرض. اب اندازہ کرو، پانچ نمازوں کو آپ 70 سے ملٹیپلائی کریں آپ، تو ایک دن میں کی فرض نمازوں کا تو یہ ثواب. پھر ہر نفلی نماز، پھر سنتیں، پھر زکات، پھر صدقات، پھر افطاری، پھر جتنے بھی عبادت تلاوت ذکر اذکار انسان کرتا ہے کہیں سے کہیں اس کا ثواب جاتا ہے. رمضان میں بس یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے اندر مکمل اہتمام کریں رمضان کا. یہ نہ ہو جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں کوئی فرق ہی نہیں پڑا رمضان کے آنے سے. المان و نفیز، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بہت سارے لوگ ہیں رمضان آئے اور چلے گئے، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی، کوئی فرق ہی نہیں پڑا، جیسے عام دن تھے ایسے رمضان بھی گزر گئے. اللہ بچائے، یہ تو اللہ کی یعنی یہ تو ایک انسان کے اوپر ایک عذاب ہے، کسی انسان کے اوپر تو کوئی فرق نہ پڑے. بد دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اس نے مغفرت بھی نہیں کی. رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انصلح قبل ان یغفر له کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ خاک آلود ہو اس انسان کی ناک، یعنی تباہ و برباد ہو انسان، جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور گزر بھی گیا اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی. پر دعا اس انسان کے لیے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے خطبے کے لیے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں پڑھی؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور 3 طرح کے انسانوں کے لیے بد دعا کی جس پر میں نے آمین کہا. اب دیکھیے بد دعا دینے والے کون؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. آمین کہنے والے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مقام کون سا؟ مسجد نبوی کا. مسجد نبوی کے اندر بھی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں فرمایا کہ ماں بہین ممبری و بیتی و ممبری روزت مل ریاض جنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک ہے، وہاں بد دعا ہو گئی. 3 طرح کے انسان ہو گئے. نمبر 1، فرمایا کہ وہ انسان جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہو اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے. فرمایا دوسرا انسان وہ جس کو ماں باپ ملے اور وہ اپنے لیے مغفرت نہ کروائے. تیسرا انسان وہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، گزر بھی گیا. تو بھائی یہ رمضان کا مہینہ سب سے ترتیب یوں ہے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، باقی تفصیلی بیانات انشاءاللہ آپ سنیں گے. فرائض سب سے اہم چیز ہے. فرائض رمضان میں جو بھی فرض ہے، ایک تو روزہ فرض ہے وہ تو ہے، پھر نمازیں فرض ہیں، زکوٰۃ کا آپ مسئلے سب معلوم کر کے اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ جس طریقے سے دیگر فرائض ہیں زکوٰۃ بھی ایک فرض ہے، اور اس کے بعد گناہوں سے بچنا، نفلی عبادتوں سے پہلے گناہوں سے بچنا آتا ہے، یاد رکھیں. جس طرح فرض ہوتے ہیں کرنے کے، اسی طرح گناہوں سے بچنا بھی فرض ہے. ہم لوگ فرائض، یہ جو فضائل کی احادیث جب ہم پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ پر بالکل برحق ہیں، ان پر ضرور عمل کرنا چاہیے، لیکن کوشش یوں ہوگی کہ پہلے فرض ہوں گے، اس کے بعد گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، تیسرے نمبر پر نقلی عبادتیں آتی ہیں. اگر کسی سے کوئی حق آپ کے ذمے میں ہے، کسی سے کوئی جھگڑا ہے، کسی سے کوئی بات چیت بند ہے، کسی سے ناچاکیاں ہیں، یا تو ان دنوں میں شب برات سے پہلے ان ناچاکیوں کو ختم کر لیں، کیونکہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی مسلمان سے تین دن تک سلام و کلام بند کیا جائے، اس سے آپ نے منع فرمایا. پتہ رحمی یہی ہے کہ رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا جائے. اگر کسی سے کوئی جھگڑا ہے، اپنے جھگڑے کو آپ شب برات سے پہلے ختم کر دیں، تاکہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو کسی کا کوئی حق آپ کے ذمے میں باقی نہ ہو. اسی سے یہ بات بھی چلتی ہے، بس مختصر سے بات کرتا ہوں، وقت ختم ہے، کہ اگر کسی کے ذمے میں کوئی حق آپ کے ذمے میں ہے، یا آپ اس حق کو معاف کروائیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے، چاہے ایک روپیہ کا حق کیوں نہ ہو. حدیث شریف نے فرمایا کہ شہید کے اللہ سارے گناہ کو معاف فرماتے ہیں، لیکن قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا، قرضہ نہیں معاف ہوگا. کسی کا کوئی پیسہ ہے، کسی کا کوئی حق ہے، اس کو پورا کرو، پھر اللہ معاف فرمانے والا ہے. اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، آج دوسرے کے لیے سب دعا کریں، تمام عالم اسلام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل بتا دوں، بات اپنی پوری کرتا ہوں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی جب رمضان شروع ہوتا ہے تو دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرو، فرماتے تھے میں بھی پڑھتا ہوں، اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ اتنا اہم مہینہ آ گیا، ابھی شروع ہو رہا ہے، میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ اس مہینے کو عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، اپنی رضا کے مطابق، اپنی سنت کے مطابق، فرائض واجبات کے اہتمام کے ساتھ اس کو پورا فرماتے تھے. ہماری تو کوئی مجال نہیں کہ ہم روزہ بھی رکھ سکیں، یہ تو سب آپ ہی ہمارے کرواتے ہیں کام. تو کہتے ہیں دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ رمضان آپ کے اچھے گزار دیں. حدیث شریف میں فرمایا کہ من سلمت لہو رمضان سلمت لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس انسان کا رمضان سلامتی سے گزر گیا تو آسان سلامتی سے گزر گیا. اللہ رب العزت رمضان کی بھی برکت عطا فرمائے، اور شب برات جو ہے اس کی بھی برکت سب کی اللہ تعالیٰ آپ کے فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.